عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جیسے عوام ویسے ان کے اعمال ویسے حکمران. جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد یزید نے حکومت کی, عوام مجموعی طور پر بہرحال نیک تھے. یہ آپ کی بات درست ہے, عوام کے اعمال اور اقتدار کے اعمال ایک دوسرے سے اثر ضرور لیتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ جیسے عوام ہوں حکمران بھی ویسے ہو جائیں. کبھی ظالم حاکم مسلط ہو جاتا ہے, خدا کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے جبکہ لوگ اچھے ہوتے ہیں, اور کبھی بڑا ہی نیک اور بہت اچھے کردار کا آدمی آ جاتا ہے جبکہ عوام فاسق و فاجر ہوتے ہیں, اور یہ اس آدمی کا امتحان ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے عوام کو قیامت میں سزا ملے گی کہ اتنا اچھا بندہ بھیجا مگر تم نے کیا کیا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا, یہ جن جو کہتے ہیں ان سے پوچھیے. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے, یہ ایسی بانج اور ایسی بدقسمت عورت ہے یہ جمہوریت, کہ اس کے گھر میں ہمیشہ ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سیکولر. اس میں یہ ہوتا ہے اگر حقیقی جمہوریت ہو, اور حقیقی نہ ہو اور سلیکٹڈ لوگ آئیں تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس سے بھی پسے پشت جو قوتیں اور ان سے بھی پسے پشت جو قوتیں ہیں وہ کس کو چاہتی ہیں. جنازے کے ساتھ بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے یا خاموشی سے جانا چاہیے؟ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا یا پھر بیٹھے رہنا چاہیے؟ دونوں مسائل میں جنازے کے ساتھ خاموشی سے جانا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمومی طور پر حال یہی تھا. ایک آدھ روایت ایسی بھی آتی ہے کہ کسی نے کسی بلند آواز سے ذکر کیا ہو, اکیلی کی روایت ہے ایسی, اکیلی نے کتاب الضعفاء میں وہ روایت نقل کی ہے, لیکن یہ کہ عمومی طور پہ جو ماحول تھا وہ خاموشی کے ساتھ جنازے کے ساتھ جانے کا تھا. جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور نہیں بھی ثابت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے. کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے, اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے, جنازے کی تعظیم مراد نہیں تھی. تو اس لیے جو لوگ جنازہ یا یہ چیز دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں, جو لوگ اس کے ساتھ نہیں کرتے ایسے وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں, اس لیے کہ دونوں طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر یہ بحث محدثین کے ہاں بھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس عمل نے کس عمل کو منسوخ کیا. پہلے کھڑے ہوتے تھے بعد میں بیٹھنا شروع کر دیا, یا بعد میں کھڑے ہونا شروع کر دیا پہلے بیٹھے رہتے تھے, یہ بھی ایک لمبی بحث ہے. تو دونوں میں گنجائش ہے, اور کوئی آدمی کھڑا ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے اس جنازے کی عزت اور وقار کے لیے. اور اب جو چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں نا, اسلام کی علامات یا دین کی علامات, ہمارے زمانے میں اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی طرح دین کے شعائر, کوئی چیز جسے دیکھ کے دینداری کا احساس ہو, یہ چیزیں قائم رہیں. السلام علیکم, کیا یہ ترتیب صحیح ہے؟ بیٹے اس کو تو دیکھ کے نا پھر بتائیں گے, لمبی بات ہے. جی اچھا, عربوں کو برا نہ کہنے کی حدیث آئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی قوم کو برا کہا جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کے اچھے افراد کے متعلق بھی ذہن بن جاتا ہے. مثلا کوئی شخص پاکستان کو برا کہے گا تو آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں آ جائے گا کہ اس ملک کا ہر باشندہ برا ہے, لہذا اسے ایئرپورٹ پہ بھی الگ کر دو, ان کے پاسپورٹ بھی الگ کر دو, ان کے کیسز بھی الگ کر دو, ان کے اکاؤنٹس بھی الگ کر کے چیک کیا کرو. تو آہستہ آہستہ, حالانکہ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو بہت اچھے قابل تعریف اور جن کی شخصیات قابل اتباع ہیں. آپ اپنی ذات مبارکہ کو ہٹا کر اگر سوچیں تو آپ سے ہم سے کئی گنا اچھا ہے. اس کے باوجود ایک ذہن لوگوں کا بن جاتا ہے. اسی طرح گوروں کے متعلق ایک ذہن ہے کہ یہ لوگ ایسے اور ایسے ہیں. تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا عربوں کو برا کہنے سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ انجام کار اس کا اثر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور ایمان خراب ہو کسی. عرب کے منطقہ کے لوگ یعنی جو بھی عربز ہیں, جو بھی ظاہری شکل و شبہات یا اپنی زبان یا اپنے عادات و اطوار سے عرب لگتے ہیں, ان کے متعلق ہے یہ حدیث. خلافت کو ختم کرنے میں عربوں کا ہاتھ, عربوں ہی نے تو خلافت ختم کی, اور کس نے کی ہے؟ یہ وہابی بدبخت اٹھ کھڑے ہوئے تھے پورے عالم اسلام میں, ترکوں کی جڑیں انہوں نے تو کاٹی ہیں, ان ترکوں ہی نے تو خلافت کے پاؤں کھیڑے ہیں, ان ترکوں ہی نے تو, یا یہ ترک تھے یا آرمینیا, یہ علاقے ترکی خلافت میں شامل تھے. ترک منع کرتے رہے نہ کرو نہ کرو. مصر میں جو آخری آیا علی پاشا اور سعید پاشا وغیرہ, بڑا کام کیے ان لوگوں نے. کیسی بات کو آپ چھیڑتے ہیں. یہ جو جد تھا نا آل سعود کا, اس نے بغاوت کی تھی اور عثمانیوں نے اس پہ قابو پا لیا تھا. تو یہ عثمانیوں کو قتل کر کے کویت چلے گئے تھے. کویت کے عربوں نے ان کی مدد کی اور انہوں نے کہا چڑھ دوڑو اور حرمین شریفین پہ قبضہ کرو تو پورا عالم اسلام تمہارے تابع ہو جائے گا. یہ جب عراق نے حملہ کیا تھا کویت پہ تو کویتی فوراً بھاگے تو جا کے سعودی ہی پناہ لی تھی, اس لیے کہ جانتے تھے کہ ہمارے آبا اجداد سے تعلقات چلے آ رہے. تو عبدالعزیز اور یہ لوگ جو تھے ان کی بیک پر بغاوت میں اکسانے والے یہ تھے کویتی. تو کویتیوں نے مدد کی تو یہ 12-15 سرداروں کے ساتھ آیا, ڈاکو تھے نا بنیادی طور پہ, اور آ کے ڈاکہ ڈالا, ریاض پہ قبضہ کیا. ریاض میں چلے جائیں, درعیہ اب بھی ایک جگہ ہے, اس درعیہ میں تھے یہ, اس سے بھی زیادہ سخت لفظ کہیں کیا کہنے. پھر یہیں سے اٹھتے ہیں سارے, آگے چلے گئے جا کے حرمین شریفین پہ قبضہ, اور یہ لمبی داستان ہے. ترکوں کی خلافت کو انہوں نے ختم کیا. پھر یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اس زمانے میں بغداد کے عراق کے مفتی اعظم پورے عالم اسلام کے شامی رحمت اللہ علیہ تھے. شامی نے در مختار کا جو حاشیہ لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے یہ خوارج ہیں, انہیں قتل کرنا چاہیے, انہیں مار دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا. اس زمانے کے مفتی یہی فتویٰ دیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ قابض ہوئے, جب قبضہ ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے علاوہ ہر ایک کو مشرک کافر قرار دے کے قتل کرنا شروع کیا. اسی کے اثرات تھے جو ہندوستان تک پہنچے. وہاں محمد علی جوہر, ان کے بھائی شوکت علی, یہ جو انہوں نے تحریک خلافت قائم ہوئی اور اس کے بعد کے دور میں خدام کعبہ کے نام سے جو تحریک چلی وغیرہ وغیرہ بر صغیر میں, وہ تو اگرچہ ٹائٹل تھا ایک خلافت کا لیکن در حقیقت وہ انگریزوں کو ہندوستان سے اکھیڑنا. وہ تو اگر اس گاندھی کی مصیبت نہ ہوتی اور وہ خلافت موومنٹ کو ایک دم سے ختم نہ کر دیتا تو انگریز تو آج اور کل کے مہمان تھا کہ آج گئے کہ کل گئے, آج صبح ہوئے کہ شام ہوئی, بس یہ حال ہو گیا تھا. تو ان لوگوں نے, ترکوں نے, پھر وہ اردن کا جو شاہ ہے اس کا پردادا جو تھا اس کا بڑا ہاتھ تھا فیصل کا. اسی لیے تو اردن کویت اور سعودی سی آپس میں سے بڑے تفاق سمجھتے ہیں, سب جانتے ہیں اپنے کرتوتوں کو. انگریزوں نے اسے ہی کہا تھا کہ اگر خلافت ٹوٹ جائے اور یہ ختم ہو جائے تو ہم تمہیں یہ علاقے دیں گے. پھر علاقے ملے, بلاد شام تقسیم کیے گئے. بلاد شام پہلے کیا تھا؟ بلاد شام موجودہ اردن, شام, عراق کے سارا علاقہ منطقہ ایک تھا. اور اسی طرح انگریزوں نے اکسایا کہ یہ جو مدینہ منورہ سے ٹرین چلتی ہے اور دمشق تک پہنچتی ہے اس کی پٹڑیاں اکھیڑو. پٹڑیاں اکھیڑ دی گئیں. عثمانی ایسے ہی تو نہیں آتے تھے بار بار ترکی سے. اسی لیے مدینہ منورہ کی 2 سال تک انہوں نے محاصرہ کر لیا. ترک اندر پھنس گئے تھے, اہل مدینہ پھنس گئے تھے, بہت مصیبت کے دن انہوں نے گزارے. اور خلافت عثمانیہ اجازت ہی نہیں دے رہی تھی کہ مدینہ منورہ میں کوئی ہتھیار اٹھائیں تلوار، تو آخر فوج کو پسپا ہونا پڑا، ورنہ ترکوں کے لیے کیا مشکل تھا ان کو مار دینا. خلافت انہوں نے نہیں اکھیڑی تو کس نے اکھیڑی ہے؟ آپ پڑھیں اس زمانے میں خاص طور پہ جو انگریز جاسوس کام کرتے رہے نا، ان لوگوں نے اپنی سوان عمریاں لکھ دی ہیں. ایک وہ چیز پڑھنے کے قابل ہے، ایک اس زمانے میں جو مفتی حضرات بڑے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ پڑھنے کے قابل ہیں. اب تک سعودیہ میں وہ کتابیں اس زمانے کی، حتیٰ کہ ان کی لائبریریز میں موجود ہیں. پھر ظاہر ہے کون کتابوں کو، کتابیں کبھی چھپی تو پھر پتا چلے گا کہ انہوں نے کس کس کو مروایا، کس کس آدمی پر جبر ہوا، کس پہ ظلم ہوا، کس طرح علماء کو ختم کیا گیا. وہ ساری چیزیں اب تک کہیں نہ کہیں محفوظ ملیں گی. آپ اور بھی چاہیے مواد، ہمت کر کے انڈیا آفس لائبریری چلے جائیے، اور چاہیے لندن، اور بھی مواد چاہیے. تو زمانے میں رد وہابیت کے عنوان سے جو چیزیں لکھی گئی نا انہیں پڑھنا، اور بھی مواد چاہیے تو خانقاہ مجیبیہ ہندوستان، بارہا ہم بہت کوشش کر چکے بھائی کسی طرح حضرت تک رسائی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات اس بات کی اجازت نہیں دے. دل کی کیفیت کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. آن دلیب مل کے کریں آہو زاریاں، میں پکاروں ہائے دل. وہ ہے نا شعر، ایسے ہی ہے بھیا. دل کی حالت اور کیفیت کو تبدیل کرنے کے لیے نا اپنی 100 سال کی کوششوں سے بہتر ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ کے کسی نیک بندے کی مجلس میں گزارا جائے، اس سے بات کی جائے. جنت میں صرف مسلمان ہی جا سکتا ہے. اگر کسی کو غیر مسلم میں ایمانداری اور سچائی سے زندگی گزاری ہو تو کس بنا پر جنت کا حقدار ہوگا؟ یہ بنا تو آپ جانتے ہوں گے نا، ہمیں تو معلوم نہیں. اگر کفر ہے، اگر شرک ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے. عقیدہ جو ہے نا یہ عقل سے نہیں آتا، یہ خبر سے آتا ہے. یہ 100 مسائل کا حل ایک جملہ ہے. عقیدہ ہمیشہ خبر سے آتا ہے، عقل سے نہیں آتا. اس لیے عقیدے کا خبر دینے والا اگر واقعی سچا ہو تو پوری دنیا کی عقل مل کے اس کی ایک بات کو حل نہیں کر سکتی. سمجھے؟ اگر عقیدے کی خبر دینے والا سچا ہونا تو پوری کائنات کی عقل اس کے ایک جملے کو حل نہیں کر سکتی. اس لیے کہ عقل بہت پیچھے ہے. عقیدہ خبر پہ آیا نا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا کا آخری رسول. اب عقل سے جو کوئی بحث کرنے لگے وہ کہے آج رسول کی ضرورت ہے، اتنی تو صفاقی اور یہ چیزیں کفار مکہ میں نہیں تھی جتنی اب دنیا میں پھیل گئی ہیں، اب کیوں رسول نہیں آتا؟ کر لے بحث، آخر پہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ رسول نے آنا ہے. جب وہ آنا مانے گا کفر کرے گا، کہے گا نہیں آنا. تو پھر نہیں آنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی نا. تو عقیدہ خبر پہ چلتا ہے، عقیدہ عقل پہ نہیں چلتا. اور جو خبر وہ دیتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سچ وہی بولتے ہیں. جو وہ بات کہہ دیتے ہیں نا، پھر دنیا کی عقل میں آئے یا نہ آئے بات وہی ہے. اب یہ کس کی عقل میں آتا ہے کہ جنت بنی ہوئی ہے اور جہنم بھی بنی ہوئی ہے اور آسمانوں سے اوپر ہیں؟ کسی کی عقل میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج یہی ہیں اور دجال آئے گا اور گدا ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا؟ بنیاد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر. انہوں نے فرما دیا ایسے ہوگا، ہوگا. کوئی کہتا ہے اب تیسری جنگ عظیم ہوگی، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ دنیا میں کچھ رہے گا ہی نہیں. اچھا بھائی، اس کی کیا صداقت، اتھینٹیسٹی اس بات کی کیا ہے، سوائے اس کے کہ ہماری آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ممکن ہے اور نہ ہو اور اللہ اسی حال میں دجال کو بھی لے آئے اور سب کچھ کر دے تو پھر؟ تو اس لیے جنت میں جانا یا نہ جانا، یہ جنہوں نے بھیجنا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، خبر اس تک پہنچی ہے. البتہ یہ بات کسی آدمی تک خبر ہی نہیں پہنچی، کسی آدمی تک اسلام کی اطلاع ہی نہیں پہنچی، تو ہمیں بھی فضول بات نہیں کرنی چاہیے کہ جہنم میں جائے. کیوں بھائی، لاکھوں چائنیز اس زمانے میں موجود ہیں، ہزاروں آسٹریلینز موجود ہیں جن قبائل کو خبر پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں کہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ جنت میں نہ جائیں، جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اگر انہوں نے کوئی ظلم اور حقوق العباد میں کچھ گڑبڑ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ انہیں مٹی میں ملا دے گا، کچھ کرے گا، یہ خدا کی مرضی. لیکن جنت میں جانا اللہ نے طے کر دیا ہے، خود فرما دیا ہے کہ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم. یہ خود انہوں نے فرما دیا ہے. تو اس لیے اس کی بنا کیا ہے ان کے جہنم میں جانے کی؟ وہ یہ کہ پیغام پہنچنے کے بعد انکار کرنا، پیغام بھی اس کی اپنی زبان میں پہنچے. اس پہ بہت تفصیل سے کئی مرتبہ بات ہو چکی. فیس بک پہ آپ نے سننا شروع کیا ہے اور اس کے لسنرز ہیں یہ خاتون. اے بی بی، اس کا کیا فائدہ؟ اللہ کے کسی اچھے بندے کو سنیے. ہم تو ایسے ہی لوگوں کی محبت میں کچھ مارے گئے ہیں، ورنہ ہمارا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بات دین کے، اللہ کی شریعت کے متعلق کریں. عمرے پہ جا رہی ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. عمرے کے لیے، خواتین کے لیے الگ سے جو کتابیں لکھی ہیں نا، آپ ان کا مطالعہ کیجئے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے سہارنپور کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معین الحجاج، اس کو پڑھیے. اس میں خواتین کے عمرے کے متعلق بہت سی چیزیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے جمع کر دی. بڑے بڑے قابل، بڑے اعتدال اور بڑے نہایت محنتی آدمی. مفتی صاحب نے جو کچھ کہا سو پتھر کی لکیر تھا، بس بہت مشکل تھی. اس لیے انہوں نے بڑی محنت سے وہ کتاب لکھی ہے رحمہ اللہ، اس کو پڑھیے. یہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے، اے بھیا یہ کاغذ کیسے، دیکھو ترتیب کیا کی ہوئی، ایسے ہی پھاڑ دیا تھا. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات صفحہ اتنے پہ علامہ عینی رحمۃ اللہ شرح ایک دعا نکل کی کہ اس کو پڑھ کر والدین کو ثواب بخش دیں، ہدیہ کریں تو اس سے ان کا حق ادا ہو جاتا ہے. یہ عام طور پہ اتنی چیزیں جو آتی ہیں نا، میں ان احادیث کے جو صحیح ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے، اس نے حق ادا کر دیا، یہ ترغیب کی احادیث کہ تم ایسے کام کرو، ایسے اچھے کام کرو. محدثین کی پہلی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انسان کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں، اور ان کلمات کے ذریعے سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے لگ جاتا ہے. دوسری قسم فقہا اور محدثین کی وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس جملے میں اٹ سیلف اتنا وزن ہے کہ قیامت میں انشاءاللہ یہ کوتاہی اور کمی کو پورا کر دے گا. مگر کرنے کی بات یہ ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھتے بھی رہنا چاہیے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اللہ نے ضروری قرار دی ہیں نا، ان پہ عمل کرنا چاہیے. تین جہان بالکل چھوڑ دینے چاہیے. تقدیر میں کیا ہے اور امر کیا ہے اور تکوین کیا ہے، بس یہ علمی بحثیں ہیں، ہو سکتی ہیں گھنٹوں اور پوری پوری رات بحث کی جا سکتی، لیکن جو عالم امر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم عالم امر میں کیا کر لیں گے؟ عالم تکوین جو ہے اس میں کیا کر لینا ہے؟ تکوین میں کسی کی مجال ہے دخل دے سکے؟ اللہ تعالی نے تکوینیات میں یہ طے کر دیا کہ یہ لڑکا اپنے باپ کو قتل کرے گا، چھٹی کر لو، جو کرنا ہے. خدا کے اس فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی اور وہ ہو بھی جائے گا. تو تکوینیات، تقدیر اور عالم امر، یہ تینوں جہان ایسے ہیں جس میں انتہائی درجے کا کوئی علم جو ہوتا ہے نا، پھر جا کر بحث کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء بحث کرتے تھے، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس پہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن حضرت رحمت اللہ شاہ زندگی کے آخری حصے میں احساس ہو گیا تھا کہ یہاں کے عوام کی سطح اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ان کی بھینس بیمار ہو گئی تو کوئی گڑ دم کرا لیں اور تعویذ لے لیں، اس سے زیادہ پنڈی گرد و نواح کے لوگوں کی سطح تھی کہاں اتنی کہ وہ ان مباحث کو سمجھ سکتے. ابن عربی بحث کرتے ہیں، ابن عربی جیسا آدمی کہاں ملے گا خصوص الحکم. علامہ اقبال بحث کرتے ہیں، یہ لوگ اتنے اعلی درجے کے تھے جو حق رکھتے تھے ان چیزوں پہ بات کرنے کی. باقی کچھ نہیں، باقی یہ ہے کہ اس عالم تکوین، عالم امر اور تقدیر، ان کے مقابلے میں ایک چیز تخلیق ہے. ان تینوں چیزوں میں میٹر نہیں پایا جاتا، مادہ نہیں پایا جاتا. عالم امر میں مادے کی کیا حیثیت؟ مادہ آپ اسے ڈسٹرائے کریں، اٹامک انرجی، میٹر کی کنورژن توانائی میں ہے. ویسے بڑی دلچسپ ہے، کیا کہیں کیا کہیں. وہ جہان جس میں توانائی مادے میں تبدیل ہوتی ہے اور مادہ توانائی میں تبدیل ہوتا ہے، اس کا خدا کسی کو مشاہدہ کرا دے تو مر جائے، پر ایمان خدا سے نہ جائے. اس میں مادہ نہیں، عالم امر میں، عالم تکوین میں اور تقدیر میں، اور ان تینوں کے مقابلے میں تخلیق ہے. تخلیق میں مادہ ہے، خلق خدا نے پیدا کیا. اس تخلیق میں رہے اور تشریعات پہ عمل کرے، بس دو لفظوں کی بات. اس لیے جو دعائیں صحیح حدیث میں آئی ہیں پڑھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑھے. عالم تکوینیات میں نبی اگر دعا کرے کہ اللہ مجھے شامل کر دے تو عین ممکن ہے. نبی بھی عالم تکوینیات میں شامل نہیں ہوتا، علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم. عالم تکوینیات میں کسی کا زور نہیں. اور عالم تکوینیات میں پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ دکھایا جاتا ہے اس آدمی کے شرف کے لیے، اور اس آدمی کے شرف میں کبھی وہاں سے حکم آئے کہ تم دعا اگر مانگو گے تو ہم اسے بدل دیتے ہیں، یہ اس آدمی پر احسان ہے کہ یوں کر لو، یہ کر دو. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مقام تھا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی تفصیلات اس کی لکھی، یہ چیزیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کا ذکر آیا تو ویسے ہی کہیں، اس لیے یہ دعائیں پڑھنے کی ہیں، پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے. یہ دیکھیے پھر ایسے ہی کیا نا. اعمال جو ہے نا انسان کے، اس کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں. ذہن میں اگر ترتیب ہو، ذہن شیڈولڈ ہو، اور انسان کی حرکتیں نپی تلی ہوتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعلق نہیں آتا کہ ہر کام کے لیے کوئی وقت مقرر تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ کو پتا ہوتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کام کر رہے ہوں گے. تو اس لیے لاپرواہی، یہ چیزیں درست نہیں بھیا، مسلمان کو تو نہیں ہونا چاہیے نا. بخل کیا ہے؟ خیر کی حرص اور خرچ سے محرومی. خیر کی حرص اور خیر کے مواقع پر خرچ سے محرومی، یہ ہے وہ. حدیث شریف میں کس طرح کے لوگوں کو بخیل کہا گیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، البخیل من ذکرت عندہ. بخیل حقیقی طور پہ تو وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ آیا، ولم یصلی علی، اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام سنا اور اس نے درود نہیں پڑھا، بخیل تو وہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حقیقی بخیل تو وہ ہے جو لوگوں کو سلام بھی نہ کرے. اب سلام کرنے میں کتنی دیر اور وقت لگتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اسے بھی کہا. ایک سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے بھر کے روزے بچے کی پیدائش اور ان مراحل میں رہ جائیں تو کیا یہ ادا کرنے ہیں یا کفارہ ادا کرنا ہے؟ ان میں کفارہ نہیں ہے، ان میں روزوں کی قضا کرنی ہے. اس خاتون کو اختیار ہے، وہ کسی بھی طرح سے روزوں کی قضا کر لے، ایک ایک کر کے کر لے، دو دو کر کے کر لے، چھوٹے دنوں میں کر لے جیسے سردی کے دن، اس میں کوئی کفارے کی بات نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یا اللہ تعالی سے سفارش کرنے کے لیے کہنا یا آل رسول کا واسطہ دینا، دیکھیں میں سیدھی سادھی سی بات یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، بس یہ عقیدے کی دو جملوں کی بات ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی خدا کی رحمت اپنے شیخ کی صورت میں خواب میں نظر آ جاتی ہے، کبھی کبھی جبریل امین جیسے آتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی اور شکل و صورت میں، اللہ کے فرشتے اس کی شیخ کی صورت میں آ جاتے ہیں کہ شیخ آئے ہیں اب روح نکالیں. بہت غور سے سننا چاہیے اس بات، اللہ کا فضل کسی انسان پر ہوتا ہے اور لیلۃ القدر میں جبریل امین اس کی شبیہ بن کے اس سے آ کے ہاتھ ملاتے ہیں. علم در حقیقت اس کا ناطا اور تعلق جبریل امین سے. اب اس پہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مدد کی، شیخ نے میری مدد کی، فلاں نے میری مدد کی، وہ نہیں سمجھتا بیچارہ کہ اللہ کے رحمت کی اظہار کی یہ وہ صورت تھی جس سے آپ مانوس ہیں. جبریل امین کبھی اصل شکل میں آ جائیں تو دم نہ نکل جائے، اور آئیں کیسے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نماز اوپر پڑھ لیجئے، کیوں ہمیں گناہگار کرتے ہیں؟ نماز جب بھور کوئی پڑھے تو اس وقت بولنا جائز تو نہیں ہے. حیران ہوتے ہیں ہم، ہر وقت جمعے میں یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں غور کریں، یہاں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. جبریل امین حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دو مرتبہ اصلی صورت میں، ورنہ اصلی صورت میں نہیں آئے کبھی. اصلی صورت میں جبریل امین کی برداشت کون کر سکتا ہے، دم نکل جائے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا. اس لیے امت میں بہت افراد ایسے ملیں گے شاہ ولی اللہ سمیت جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی. یہ دو مسئلے ایسے ہیں جس پہ بولنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا. اہل تشیع کو تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو ائمہ سے بھی علیہ السلام مدد مانگتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور بریلوی حضرات کو بھی کچھ نہیں، وہ بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانگتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا دیوبند کے اکابرین میں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھے نا، وہ نہیں مانگتے. حضرت تھانوی نفر اللہ مرکدو کے ہاں بعض چیزیں ایسی نہیں ہیں، حضرت کی کتاب جمال الاولیاء پڑھیں، اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. کیوں یار خام خواہ لوگوں کو خراب کرتے؟ ہر ایک کے ہاں اہل حدیث حضرات میں نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگو، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگو، دیوبندی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگو. اہل حدیث یہاں کون ہے؟ یہاں ابن قیم مدد ہے، قاضی شوقہ مدد ہے. ابن قیم ہماری مدد کر، قاضی شوقانی ہماری مدد فرمائیے، وہاں بھی ہے. کیوں خامخواہ لوگوں کو لڑانا ہے؟ کیوں خامخواہ فرقے پھیلانے ہیں؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھو، پتہ چل جائے گا تمہیں صاف کہ ہر ایک کے بڑے جو تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگتے تھے. رہ کیا گئی بات، ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ اس کے قائل نہیں رہے. وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس وجہ سے مدد مانگنی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کبھی مدد نہیں مانگی. آپ نے بی بی یہ جو دوسری بات لکھی ہے کہ سفارش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہی وہ نقطہ ہے جس پہ ابن تیمیہ رحمت اللہ نے بڑے اصرار سے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بات یہاں سے شروع ہوتی ہے, قبر میں سنتے ہیں یا نہیں؟ قبر میں سنتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ امت کا بالکل اتفاق اس پہ رہا. یہ اب کچھ لوگ کہنے لگے, ورنہ ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر سلام پیش کرو, وہ سنتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, روح مبارکہ اللہ کے مشاہدے بھی مستغرق ہے, اور روح مبارکہ کو ادھر بھی التفات ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا ایک حال ہے اپنا. لیکن جب سنتے ہیں تو پھر اس بنا پر اب بات اٹھتی ہے عمارت کی آگے. جب سنتے ہیں تو پھر دیوبندی حضرات کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو ان سے شفاعت کی درخواست کی جا سکتی. سب یہ مانتے ہیں, ریلوی کیا, دیوبندی کیا, سب. اسی لیے وہ ہر کوئی چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے مجھے قیامت میں شفاعت میں یاد رکھیں. اسی بنا پر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سفارش کر دیں, اللہ سے یہ بات کہہ دیں, اللہ سے یہ بات کہہ دیں. اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا ابن تیمیہ اور ان کے ماننے والوں کا اصرار ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی جا کر یہ کہا ہے جو تم کہتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چنا ہوا ایک آدمی اٹھایا. بدری موجود تھے, بہت بڑی تعداد میں موجود تھے, عثمان اور علی جیسے رضی اللہ عنہ موجود تھے, طلحہ اور زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ, یہ سب کے سب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے افضل تھے. امیر المومنین نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اللہ میں انہیں پیش کرتا ہوں تیرے سامنے, یہ بارش کے لیے دعا کر دیں. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کتنے سمجھدار تھے, انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے میرے پروردگار مجھے اس لیے تیرے سامنے امیر المومنین لا رہے ہیں کہ مکانی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو واسطہ اور تعلق ہے اس وجہ سے یہ مجھے پیش کر رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کیا کہ قبر شریف پہ تشریف لے جاتے اور جا کے کہتے اللہ کے رسول دعا کریں بارش ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسے نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جا کر جو قبر شریف پر لپٹ گئے تھے تو ان کی محبت تھی. اور بلال, بلال وہ نہیں جو مؤذن, ایک بلال چھوٹے تھے رضی اللہ عنہ, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا تھا کہ عمر کو جا کے کہو بارش ہو جائے گی, لیکن عمر عقل سے کام لے. عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے, پھر رو پڑے, پھر کہا بیان کرو, لوگوں سے کہو جو مجھے پیغام دیا گیا. تو انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہو کے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہو عقل سے کام لے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ جتنی عقل مجھ میں ہے اس حد تک تو میں کوشش کر چکا ہوں, میں اس سے بڑھ کے کیا کروں؟ اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کے لیے کہنا کہ آپ اس کام کے لیے اللہ سے درخواست کر دیں, دعا کر دیں, یہ سارے قائل ہیں اس کے, سوائے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے کہ وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کیا لہذا نہ کرو. باقی سب قائل ہیں بھائی. خام خواہ نہیں تو امت کو توڑنا اور فرقے بازیاں, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. رہ گیا آل رسول کا واسطہ دینا, تو واسطہ تو کسی بھی شخص کا, نیک اچھے آدمی کا دیا جا سکتا ہے. واسطے میں کیا ہے, اس کی تو لمبی بحث ہو چکی. سعدی نے نہیں کہا, وہ شریعت کے مطابق ہی کہا, اگرچہ سعدی کوئی سند نہیں ہے ان کا شعر, لیکن سعدی رحمت اللہ نے کہا نا خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کو نہیں خاتمہ. اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے صدقے ایمان پہ موت نصیب. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ نے لکھا کہ ہمارے والد ہمیشہ کہتے رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا خیال رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو خاص طور پر دخل حاصل ہے حسن خاتمہ میں. تو اس مجدد رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جب میرے والد کا اپنا انتقال ہو رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت کا فائدہ ہے، آپ کو اہل بیت کرام یاد آتے ہیں یعنی ان کی محبت ہے. ایک لفظ فرمایا سر شاریم، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں اہل محبت، اہل بیت کی محبت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کے اہل بیت ہمیشہ واجب التکریم رہے. رہ گیا واسطہ اللہ کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیشہ امت دعا مانگتی آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے واسطے سے مانگتی آئی ہے، اپنے مشائخ کے واسطے سے مانگتی آئی ہے. یہ مانگنا اللہ سے واسطے سے کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جو نہ کرتا ہو. کیوں خام خواہ لوگوں کو لڑاتے ہو؟ اہل تشیع قائل ہیں، بریلوی حضرات تو کھلے بندوں قائل ہیں، دیوبندی حضرات میں چار جلدیں ہیں. حضرت شیخ الحدیث حسین صاحب مدنی رحمت اللہ کے، حضرت مدنی رحمت اللہ اپنے مکتوبات کی چار جلدیں ہیں. ایک مرتبہ اپنے شوق سے پڑھ لی تھی، دوبارہ جب چھپنے آئیں تو ہمارے حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس کی پروف ریڈنگ تم کرو گے. بڑی بڑا ان کا احسان، بڑا ان کا احسان تھا، ارشاد فرمایا. ہم نے بڑی محنت سے پڑھی، پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا اسے اور پڑھو، اور پڑھی. وہ چار جلدیں آپ دیکھ لیں، جگہ جگہ حضرت لکھتے ہیں بجاہ النبی الامین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. دیوبندی حضرت میں سب لکھتے ہیں، لڑنا کس بات کا ہے؟ اہل حدیث حضرات رہ گئے، ان میں لکھوی اور غزنوی یہ دونوں بیعت کرتے تھے بابا، دونوں سلسلہ نقشبندیہ میں لوگوں کو سبق دیتے تھے، ذکر اذکار اور مراقبات کا طریقہ سکھاتے تھے، حتیٰ کہ ان میں آخری بڑی ہستی جو تھی مولانا ابوبکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خط میں نے خود ہم نے پڑھا، انہوں نے لکھنؤ تحریر کیا مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، لکھا دعا کیجئے چند دن آؤں اور آپ کی خانقاہ میں رہوں اور اللہ کو یاد کروں اور اللہ اللہ کروں. اس میں بھی یہی ذکر ہے تصوف کا، ان چیزوں کا کیوں نہیں بتاتے؟ یا خود پڑھا نہیں ہے یا جان بوجھ کے شرارت کرنی ہے. سب مانگتے تھے بھیا، اس میں کیا اعتراض کی بات. اچھا بھائی، وقت ہو گیا.